الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کافی وقت سے آپ حضرات گناہوں سے متعلق مضامین سنتے رہے, بڑے بڑے گناہوں کی فہرست اور ان سے متعلق قدر تفصیلات آپ نے سنی. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں اور برائیوں سے, بری صحبتوں سے, برے لوگوں سے اللہ پاک بچائیں. اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرنے سے اچھے نام مشہور ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جی کی طرف سے نیکی کی بنا پر دنیا میں بھی اس کو اچھی طرح سے اچھائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. بدی کی وجہ سے اس کو برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے, تو اچھے کاموں کی وجہ سے جو آدمی کو عزت ملتی ہے من جانب اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب آخرت ہی میں ملے گا, اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. یہاں پہ مستیاں کرتے ہیں خوب اور کہتے ہیں آخرت ہے کہاں, مر کے مٹی ہو جاتے ہیں, تو وہ آخرت کو فراموش کر لیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں یاد رکھو اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے. دیکھو آدمی اچھے کام کرنے سے دنیا میں بھی راحت پاتا ہے اور عزت اور شرافت کے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے. جو آدمی یہاں بھی ٹھیک ٹھیک چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور غلط راستے سے غلط کاموں سے بچتا ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, وہ یہاں بھی اچھے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے. جیسے ایماندار, متقی, پرہیزگار, ولی, جنتی, غازی, نمازی, حافظ, مولوی, حاجی, ملا, نیک بخت, عالم, فاضل, خدا پرست, فرشتہ خصلت, عابد اور زاہد, سخی, غوث, قطب, ابدال, شاکر, صابر, اللہ والا, بزرگ, پیر و مرشد, پارسا, رحم دل, منصف, شریف اور عقیق وغیرہ. برے کام کرنے سے مرد ہو یا عورت برے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے, جیسے ذلیل, رذیل, کنجوس, مکھی چوس, فاجر, فاسق, بے رحم, فسادی, کتا, خبیث, شریر, حقیر, شیطان, مردود اور شرابی, زانی, لچا, بدماش, غنڈہ, چور, ڈاکو, ظالم, چغل خور, اللہ کا چور, جھوٹا, پاپی, دغا باز, بے نماز, غدار, دنیا دار, دھوکے باز, قاتل, بے ایمان, بے شرم, بے حیا, بے غیرت, بے عزت, ذلیل و خوار, بے زخی, بے دین, کافر, مشرق, خونی, لالچی, حرام خور, رشوت خور, حرام زادہ, دیوس وغیرہ. اب سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے اچھے ہیں یا برے کام کرنے اچھے ہیں، یہ تو دنیا کا انجام ہوا اور مرنے کے بعد اللہ ہی جانے کہ ایسے برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے نیکی کی بنا پر آدمی دنیا میں بھی معزز اور محترم ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی بھی شعبہ زندگی میں نیکی کے اندر سبقت کر جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے عنوانات سنے تو آپ اور ہم اسی طرح اسے یاد کرتے ہیں، فلاں آدمی جو ہے بڑا ایماندار ہے، فلاں آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے، فلاں آدمی بہت ہی زاہد اور عابد ہے، فلاں آدمی بہت ہی دیندار ہے، وغیرہ کے طرح سے اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی صفت سے یاد فرما کر فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور برے نام سے اگر یاد کیا جائے، وہ اپنے ساتھ کوئی گندگی لگا کر برے نام سے یاد کیا جائے، تو بس الفل الفسوق بعد الایمان۔ فرمایا کہ بہت برا ہے کہ اچھی صفت ملنے کے بعد پھر وہ اپنے ساتھ بری صفت لگا لے۔ یعنی اللہ پاک نے اسے ایمان والا بنایا اور وہ اپنے ساتھ میں فاسق، فاجر، چور، زانی، قاتل وغیرہ، ظالم، بدماش وغیرہ کے القاب لگوائے، تو بھی سلیت الفسوق بعد الایمان۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، من جانب اللہ ہی یہ القاب ملتے ہیں جو آپ نے سنے ہیں اچھے لوگوں کے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو اس طرح سے معزز اور محترم کرتے ہیں اور ان کی اللہ پاک لاج رکھتے ہیں۔ حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ اچھی صفتیں اور اچھے نام یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خاص سے ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن میں یہ خصلتیں غالب رہتی ہیں اور وہ برائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے معاملات کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا پارسا ہے، تو آپ اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہیں جبھی تو ایماندار کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، روئے زمین پر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں اور بروں کی بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنے اچھے اور محبوب بندوں میں داخل فرمائے، حضور کے سچے اور پکے امتیوں میں داخل فرمائے۔ ایک صاحب تھے جو ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں کسی چک میں پرچون کی دکان کھول لی۔ پرانے وقت کے تھے، مضمون نگار نے تو ان کا فن وغیرہ بھی لکھا تھا، ہمارے آپ کے لحاظ سے کافی پرانے تھے، پاکستان بننے کے بعد کے، لیکن بہرحال کافی مدت پرانا واقعہ ہے۔ تو اس وقت تربیت اور تعلیم وغیرہ کا بہت زبردست سلسلہ تھا، مدارس میں، اسکولوں میں، ہر جگہ ماں باپ کی گود میں، گھر میں تربیت بہت زیادہ کی جاتی تھی، سکھایا پڑھایا جاتا تھا، آداب سکھائے جاتے تھے۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر ضروری باتیں اور اس طرح سے اچھی باتیں سیکھا کرتے تھے، اسی زمانے کے وہ تربیت یافتہ تھے اور ریٹائر ہوئے تھے، وہ پولیس تھے۔ دونوں نے پرچون کی دکان کی، محلے والے سب بڑی عزت کرتے تھے ان کی اور بہت ہی عزت سے سودا وغیرہ وہ دیا کرتے تھے اور سامان دیا کرتے تھے، پیسے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ان کا لکھا تھا لکھنے والے نے کہ ایک نوجوان محلے ہی کا آیا اور سودے وغیرہ جو لیے تو پیسے گن کر انہیں دیے، اس میں دینے کے وقت جب انہوں نے لیے تو ایک نوٹ جو تھا وہ کہیں ہاتھ سے گر کے نیچے چلا گیا۔ انہوں نے نوٹ گنے، پوچھا کہ کتنے دیے، اس نے کہا اتنے دیے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو اتنے ہیں، کم ہے ایک روپیہ، انہوں نے کہا نہیں میں گھر سے تو پورے لے کر آیا ہوں، آپ کو اتنے دیے میں نے، اور جیب سٹولی دیکھ لیا، کہا کہ میں تو پورے دے چکا، کہنے کے نہیں نہیں اس میں ایک کم ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا اچھا میں ایک روپیہ پھر آپ کو لا دوں گا۔ تو اس طرح سے بات آئی گئی تھی ہو گئی، اور رات کو جب دکان بند کی اور دکان کی صفائی کی تو ایک روپیہ نیچے پڑا ہوا ملا، بڑا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور رات بھر میں بھی میرا بھروسہ نہیں کہ میں زندہ رہوں گا صبح تک یا مر جاؤں گا. چنانچہ اللہ کی شان ہے کہ رات کو بارش شروع ہو گئی اور بہت زوردار موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اپنے گھر والوں میں سے کسی کو انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، سامنے کے گھر میں انہوں نے دروازہ پیٹا ہے ایسی سخت بارش میں. اس زمانے میں چھتری کا استعمال کافی زیادہ تھا، وہ چھتری لگا کر گئے دروازہ پیٹا، تو وہ دروازہ پیٹنے پر وہاں سے نوجوان نکلے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ذرا میرا کام کرو، میرے ساتھ چلو. تو فلاں گھر جو ہے اس میں سے نوجوان آئے تھے سودا لینے، اور ایک روپے کی گڑبڑ ہو گئی، تو وہ میرا بھروسہ نہیں کہ میں صبح تک بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں، تو یہ روپیہ انہیں ادا کرنا ہے. دکان صاحب کی جب ملا اس نے بھی کہا کہ انکل ایسی کیا بات ہے، صبح دے دیں گے کوئی پرواہ نہیں، ابھی ایسی بارش ہو رہی ہے آپ کہاں چلیں گے؟ کہنے لگے نہیں بارش کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادائیگی کی مجھے فکر دامنگیر ہے. چنانچہ وہ اس نوجوان کو لے کر گئے، ان کے جا کر دروازہ پیٹا تو وہ گھبرا گئے کہ ایسی سخت بارش میں کون آ گیا. گھر میں سے کوئی فرد نکلا تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو گیا تھا سودا لینے تو اس کو بلاؤ، ان کا کیا قصہ ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک روپے کا گڑبڑ کا معاملہ ہو گیا تھا، میرا قصور ہے کہ میں نے جب پیسے لیے تو وہ میرے ہاتھ سے کہیں ایک نوٹ نکل گیا اور مجھے نظر نہیں آیا، میں نے جب صفائی کی تو وہ روپیہ نیچے پڑا ملا. میں نے سوچا کہ صبح تک کا کون انتظار کرے، نہ جانے رات کو میرا انتقال نہ ہو جائے کہیں، اس لیے ابھی دے کر دل دماغ کو بے فکر کروں، مجھے پوری رات نیند نہیں آتی. چنانچہ پھر اس نوجوان کو بلایا اور نے کہا آپ نے بھی کمال کر دیا بابا، اتنی جلدی کیا تھی، کل آتے دے دیتے، پرسوں دے دیتے. کہنے لگے نہیں بھائی، کل پرسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ تو اس کو یاد رکھتے تھے کہ سامان تو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آدمی جو ہے پل بھر کا اس کو بھروسہ نہیں، ہے تو ہے، نہیں ہے تو ذرا سی دیر میں نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی آخرت کی فکر ایسی ہی عطا فرمائے کہ ہم بھی یہی سوچا کریں معاملات میں کہ جو کام ابھی وقت ملا ہے کر لیں، پھر آگے کا کیا پتہ ہے. عبادات ہیں، طاعات ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، ان کی ادائیگی بر وقت کر لی جائے اس بنیاد پر کہ چلو آئندہ کر لیں گے، کیا بھروسہ ہے آئندہ کیسے لمحات آنے والے ہوں. تو اس لیے اچھائی کے اندر سبقت کرتے رہیں، اور جب لگے رہیں گے تو من جانب اللہ کوئی بھی آپ کو اچھا لقب مل جائے گا. اس کی تمنا نہ کریں، اپنی تمنا تو یہ ہو کہ اللہ پاک اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل کر لے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا نافرمانی کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جو آپ نے برے الفاظ سنے تو ان میں سے کسی کا اس کو حصہ ملتا ہے، اور اس طرح سے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آدمی اس کا نام سنتے اچھا اچھا وہ لوفر، اچھا اچھا وہ بدماش، اچھا اچھا وہ ڈاکو، اچھا اچھا وہ قاتل، اچھا وہ بڑا بدماش ہے وہ تو، اچھا اچھا ظالم، وغیرہ وغیرہ ایسے القاب اس کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. آگے اسی سلسلے میں کچھ شعر فرماتے ہیں. بلا غافل نہ ہو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بلا غافل نہ ہو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. کرانا دکھ بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے. نہ ساتھی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ نہ بھائی، نہ ساتھی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ نہ مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل میں کام آنا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، تیری کہتی غفلت ہے آہ کیا تیرا ٹھکانا ہے. دنیا کے بکھیڑوں میں گھسا ہوا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. تجھے اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں، اور دنیا کی خرافات کے لیے تیرے پاس وقت ہی وقت ہے. عزیز یاد کرو وہ دن جو ملک الموت آوے گا، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، جاوے ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نہیں جانا ہے، نظر کر دیکھ عزیزوں میں ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے، رشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر، پوچھے مکان والے تیرا گور ہی ٹھکانا ہے، اے برادر ہوش کر یہ غفلت نہیں اچھی، خدا کی یاد کر ہر دم جو آخر کام آنا ہے، محلہ اونچیاں والے تیرا گور ہی ٹھکانا ہے، آدمی ظاہر ہے کہ جتنا بھی دنیا میں مگن رہے، جتنا بھی مست رہے مصروف رہے، جتنے بھی کاروبار ہوں، لیکن ایک دن بالآخر وقت آتا ہے تو بڑے بڑے زمین کے اندر اترتے ہیں، کیسے کیسے سر و فر والے زمین میں اترتے ہیں اور یہاں سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سکندر کتنا وسیع السلطنت حاکم تھا، لیکن اس کے لیے بھی ہے سکندر جب گیا دنیا کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اسی طرح سے جب ملک دیکھا تو ایک ایک عید پرائی تھی، اپنا سب کچھ ختم ہو گیا، ایک ایک عید پرائی ہو جاتی ہے، ایک ایک چیز پرائی ہو جاتی ہے، لیکن آدمی کو جب تک دم میں دم ہے کتنا گھمنڈ رہتا ہے، اسی مال و دولت کے لیے، اسی جائیداد کے لیے، پیسے پائی کے لیے کتنی زبردست مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں، اور بالآخر آدمی یہ چھوڑ کر زیر زمین چلا جاتا ہے، آگے فرماتے ہیں برے کاموں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں بالکل ظاہر ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، دیکھو قرآن و حدیث میں جو نافرمانوں کے قصے آئے ہیں اور جو عذاب ان لوگوں پر آئے ہیں وہ کون نہیں جانتا، کیوں صاحبو وہ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکلوایا، دوزخی بنایا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈلوایا، اللہ تعالیٰ کی دوری حصے میں آئی، کفر و شرک مکر و فریب حصے میں آیا، وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پانی کے طوفان میں غرق کروایا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایک بڑی تیز ہوا کو بھیج کر قوم عاد کو پٹک پٹک کر مارا گیا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت پر بادلوں کی صورت میں عذاب آیا اور ان سے آگ برسی اور ان کو جلا کر راک بنایا گیا، وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں ڈبویا، وہ کیا چیز تھی جس نے قارون کو اور اس کی دولت گھر بار سب سامان کو اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نمرود پر ایک مچھر مقرر کیا گیا اور دماغ کی پٹائی ہوتے ہوئے دنیا سے ختم کر دیا گیا، بتلائیے ان سزاؤں اور عذابوں کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نافرمانی تھی، بس نافرمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد اور عالم آخرت کی سزا سر پر ہی رہی، صاحبو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قصہ بیان فرما کر سزا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہی یہ اقوام معذب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائی، آپ نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں ان جملہ اس کے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ میری ساری کی ساری امت زمین میں نہ دھنس جائے، میری امت ساری کی ساری جو ہے اس کی شکل تبدیل نہ ہو جائے، اور اللہ پاک سے آپ نے خیر کی دعائیں مانگی، آپ نے آپس میں قتل و قتال سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ نہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں جاری رہے گا، آپ کی امت ساری کی ساری نہ اس کی شکل تبدیل ہوگی اور نہ ساری کی ساری ختم ہوگی، امت باقی رہے گی لیکن انفرادی طور پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شکل صورت بدلے گی، عذاب میں مبتلا ہوں گے، پریشانیوں کا شکار ہوں گے اور اس طرح سے عبرت کا نمونہ بنے گی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا، اپنا محبوب بنایا، نبی اللہ بنایا، اور امت نے برابر نافرمانی کی، بدماشی کی اور آپ کو بہت ستایا، تو پھر آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا پانی کا، ایسا عذاب جو ساری روئے زمین پر وہ پانی پھیل گیا، حتیٰ کہ تندور تک سے بھی جگہ جگہ سے پانی نکلنے لگا، اس لیے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ پاک نے پانی کو زمین کے اندر چھپا رکھا ہے اس کو قدرت ہے، جب چاہے اس کو اوپر لے آئے، اور پھر اتنا نکلتا چلا گیا کہ سمندر بن گئے پورے اور سیلابی صورت ہو گئی، سوائے مومنین کے جو کشتی میں سوار تھے یا ان جانوروں کے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سب کا سفایا ہو گیا۔ بیٹے تھے آپ کے، بیوی تھی آپ کی، وہ بھی کافر تھے تو وہ بھی کفار کے ساتھ ہی غرق ہو گئے، اور جو مومن بیٹے تھے آپ کے وہ آپ کے ساتھ رہے اور اللہ پاک نے ان کے پھر آئندہ نسل پھیلائی۔ آپ کی امت کے لیے اس سے پہلے ایک اور عذاب بھی آیا لیکن انہوں نے سبق حاصل نہ کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو آتے جاتے مذاق اڑاتے تھے اور بہت ہی زیادہ طنز بازی کرتے تھے، آپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے، اذیت محسوس کرتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ جب آپ کی کشتی تیار ہو گئی تو کمبختوں نے اس میں طے کر لیا کہ سب پخانہ پھر پھر کر اس کو سب بندی کر دو، حتیٰ کہ پخانے کو انہوں نے کشتی کو بھر دیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا، بہت ملال ہوا، یا اللہ میں نے اتنی محنت سے کشتی تیار کی، پاک و صاف تھی، انہوں نے گندا کر دیا اور وہ بھی پیشاب پخانہ سارا اس میں بھر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نوح انہوں نے گندا کیا، ہم انہیں سے دھلوا بھی دیتے ہیں۔ ان میں ایک بیماری خارش کی پیدا کر دی، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی خارش میں اضافہ ہوتا چلا گیا، دوائیں بے اثر ہوتی چلی گئی۔ ایک بوڑھا شیطان تھا، وہ ایک دن اوپر پخانہ پھرنے کے لیے جیسے ہی چڑھا، اللہ کا کرنا ہوا کہ فرشتے نے اس کو دھکا دے دیا اور اندر وہ گر گیا۔ اندر جو گرا غراب کر کے گیا گندگی کے اندر، تو ظاہر ہے کہ غوطہ کھا گیا، اور وہ ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلا۔ باہر نکلا تو خارج اس کے غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اندر گرا گند کے اندر تو میری خارج ٹھیک ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یہ نسخہ تیر بہادر ہی معلوم ہو رہا ہے، لوگوں نے بھی غوطہ دینی شروع کر دی اور اس طرح سے پخانہ جو تھا سارا وہ صاف ہو گیا۔ پھر اس میں اور پانی ڈالتے تھے، دھوتے تھے، پھر اس میں غوطے لگاتے تھے، پھر دھوتے تھے، پھر غوطے لگاتے تھے۔ اللہ میں نے ساری کشتی صاف ستھری کرا دی۔ دوسرے نمبر پر پھر بھی انہیں عقل نہ آئی اور اپنی حرکتوں اور حماقتوں سے باز نہ آئے۔ کاش کہ وہ سمجھ لیتے کہ ہمیں اللہ پاک نے پکڑا تھا، اب توبہ کر لیں، لیکن بہرحال ان کا مقدر جاگا نہیں تھا، قسمت میں ان کے جہنم ہی تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر دوسرا عذاب آیا کہ اس طرح سے پانی کا عذاب آیا، افار تنور، تو تنور تک سے بھی پانی ابل ابل کے باہر نکلا، اور پھر ایسا سیلاب آیا کہ سارے کے سارے نیست و نابود ہوئے۔ حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے خلیل، نمرود نے بہت ستایا، بہت ستایا، بالآخر اللہ پاک کی پکڑ متوجہ ہوئی اور عالم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے مچھروں کی فوج بھیجی اس کے اوپر، اس کی فوج ظفر موج ساری مچھروں سے بھاگی، تنگ ہو کے کاٹیں اور سوج جائیں، خون بہنے لگ جائیں، جان پہ بن جائے، بہت مصیبت آ گئی اور اس طرح سے جان نہ چھوٹی۔ لیکن جو سرغنہ تھا ان کا، بدماش نمبر ہی، اللہ تعالیٰ کا مہذب بندہ جو ساری حرکتوں کو وہ کمان کرتا تھا جس کا نام نمرود ہے، اس کمبخت کو اللہ پاک نے کہا کہ ملعون تجھے ہم خاص طریقے سے مروائیں گے، اور ایسا مروائیں گے کہ تیرا واقعہ عبرت کا نمونہ بنائیں گے. ایک لنگڑے مچھر کو اللہ پاک نے اس کے کان میں گھسا دیا اور وہ کان میں گھس گیا، اندر گھس کے دماغ میں کاٹتا تھا تو بڑی بے چینی ہوتی تھی. اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق جب چاہے تو پتھر کے اندر بھی جاندار زندہ رہتا ہے. بہرحال وہ کاٹتا تھا، بے تابی بہت ہوتی تھی، پریشانی بہت ہوتی تھی، تو اس نے اپنے ملازمین کو مقرر کیا کہ وہ تھپڑ مارا کریں. ایک ادھر بیٹھتا تھا، ایک ادھر بیٹھتا تھا، ایک ادھر سے تھپڑ مارتا تھا، ایک ادھر سے تھپڑ مارتا تھا، تو ذرا ہلتا تھا مچھر تو کوئی سکون ملتا تھا. اس طرح سے زبردست پریشانی رہی. پھر تھپڑ سے بھی کام نہیں چلتا تھا، اس نے کہا چین نہیں پڑتا ہے، تو اس نے کہا کہ اب جوتوں سے مارو. ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوتوں کی مار تھی. چنانچہ جوتے وہ اس کے ادھر سے ایک لگاتا تھا، پھر دوسرا ادھر سے لگاتا تھا، اور اس طرح سے اس کا بھیجا اللہ میاں نے پلپلا کرا کے، اور اس طرح سے عبرت کا نمونہ بنا کے اس کو جہنم رسید فرما دیا. اب رہا حرم کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، اللہ پاک نے کیسا پکڑا، ہاتھی بھی گئے وہ بھی گیا، اور اس پر ایسے ابابیل بھیج دیے کہ پرندے چھوٹے چھوٹے ان کی چونچ میں بھی پتھر اور پنجوں میں بھی پتھر، اور ایسے برسائے کہ بادل بالکل چھا گئے، اور اوپر سے کنکریاں ایسی برسائیں کہ ان کا کوئی فرد بھی بچ کے بھاگ نہیں سکا. حتیٰ کہ خود ابراہ بھی ایسا زبردست نشانہ بنا، بڑی زہریلی کنکریاں تھیں، زہر میں بجھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی فیکٹری میں تیار ہوئی ہوئی. لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے انما قولنا لشیئن اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کہاں پہ تہی لگائی تھی اللہ پاک نے ان کنکریوں کے بنانے کی، اور پھر وہ کنکریاں بھی زہر بجھی ہوئی، جس کے لگتی تھی بدن گلنا شروع ہو جاتا تھا. تواریخ میں لکھا ہے کہ جو بھاگتے تھے تو بھاگتے بھاگتے زیادہ دور نہیں جا پاتے تھے کہ اس سے پہلے چوزے کی طرح سے بالکل لنجے پھنجے ہو جاتے تھے، جھڑ جاتے تھے وجود. حتیٰ کہ ابراہ کا بھی عالم یہی ہوا کہ وہ بھی چوزے کی طرح سے بالکل جھڑا جھڑایا ہو گیا، اور عبرت کا نمونہ بن کے جہنم رسید ہو گیا. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے والے بھی عبرت کا نمونہ بنے اور اللہ تعالی کی پکڑ میں آئے. ایک خبیث تھا، دشمنان میں سے بہت زبردست نامی گرامی امیہ بن خلف، وہ آپ کو بہت ستاتا تھا، بہت ناک میں دم کرتا تھا. آپ فرماتے تھے تو مجھے تنگ نہ کر. بالآخر ایک دن جب بہت زیادہ ستایا تو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں ہی تجھے قتل کروں گا. اس کے دل دماغ میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں، آپ نے جو کہہ دیا یہ پورا ہو کر رہے گا. بدر میں بتیری جان چھڑائی اس نے، لیکن ساتھیوں نے گھسیٹا، کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، اس طرح سے گھسیٹ کر لے گئے. اور وہاں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زد میں آیا، آپ نے اس کو ایک نیزا مارا اور نیزا جو ہے وہ بدن کو چھوتا ہوا چلا گیا، اور وہ دگراتا ہوا ساتھیوں میں بھاگا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. جیسے گائے وغیرہ کو ذبح کریں تو اس کی جو نرخرے سے آواز نکلتی ہے ایسے ڈگراتا تھا. ساتھی مذاق اڑانے لگے، پاگل ہو گیا ہے، ایسے گدوں کی طرح سے شور مچاتا ہے، بیل کی طرح شور مچاتا ہے، کیا ہوا، ذرا سا تو نیزا لگا ہے، ذرا سی تو خراش آئی ہے. تو غصے میں کہنے لگا کہ تو کمبخت کو تمہیں کیا پتا کہ یہ نیزا مارا کس نے ہے میرے. اور اس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. اس لیے جو برے کام کرنے والے ہیں دنیا میں بھی، ان کا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ متوجہ ہو جاتی ہے. एक दफा जब पाकिस्तान बना बना तो लोग आ रहे थे इधर पश्चिम के बाद, तो बहुत सारे अपराध लाड़काने में भी मुस्लिम हुए। तो उनमें मिस्त्री और मजदूर हजरात का एक वाकया है कि उन्हें एक इमारत की मरम्मत का ठेका मिला, एक ठेकेदार थे मिस्त्री और बाकी मजदूर वगैरह। तो एक जगह ऊपर पहुंचकर दूसरी मंजिल थी या तीसरी, वहां एक सराख था दीवार के अंदर, उसमें चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और उसमें बच्चे दे रखे थे। तो मिस्त्री जो था वो तमाम उसको प्लास्टर करता जा रहा था, तो वहां जब पहुंचा तो उसके मातहत मजदूर ने कहा कि भाई इसके अंदर तो बच्चों की आवाज आ रही है चू चू की, ऐसा करो ये सराख खुला हुआ छोड़ दो। उसने कहा चोरों कौन इसका ख्याल करे, बंद कर देते हैं मर जाएंगे अपने आप। और उसने मना करने के बावजूद भी वो सराख बंद कर दिया। और बंद करे हुए अभी जरा सी देर ही हुई थी कि पूरी इमारत इस तरह से लरस गई और ऐसी टेढ़ी हो गई कि वो आदमी ऐसा बुरी तरह फंस गया कि चीख पुकार करने लगा, बचाओ मुझे, मर गया मैं मर गया। तो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर लोगों ने कहा कि अल्लाह की पकड़ देख तेरे ऊपर कैसी आनंद सानंद आई है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि बुराई जो है ये बहुत ही खराब है और इसका असर दुनिया में भी जाहिर हो जाता है। और बहुत से ऐसे वाकयात हमारे आपके सामने जिंदगी में आते ही रहते हैं कि इस हाथ ले इस हाथ दे इस हाथ ले, इस तरह से मामला जो है वो हाथ के हाथ हो जाता है। आदमी दूसरे के लिए बुराई सोचता है, बुरा करता है, अल्लाह पाक उसको खुद को इबरत का नमूना बना देते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ सरताही करनी चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहना चाहिए। और अल्लाह ताला की इताअत करने वाले, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले वो दुनिया में भी सुरखरू होते हैं। अल्लाह ताला के फजल पर और उसकी मेहरबानियों पर मैंने अपने बुजुर्गों को देखा और हमारे साथ भी पहली से नेमत के तौर पर जिक्र करता हूं ये बात होती है। अगरचे हर आदमी जो है वो मन आनम के मन दानम वाला मजमून है, अपने आप को बहुत जानता है, लेकिन अल्लाह ताला जब लाज रखते हैं तो इस तरह से इज्जत अदा फरमाते हैं कि आदमी बेसाख्ता लिपट जाते हैं कि ये अल्लाह ताला के कैसे नेक बंदे हैं। बाज़ वक्त आदमी हमारे पास मिलने आते हैं और मुलाकात पर गरज पूछी जाती है तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मुलाकात मखसूस थी, हाथ मिलाया दुआ की दरख्वास्त की और चले गए। हमारे हजरत वाला आरिफ बिल्ला हजरत डॉक्टर अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमने बर्स हा बर्स देखा। आप जब मतलब से तशरीफ लाते थे, बाहर आते थे तो फुटपाथ पर आप जब होते थे गाड़ी में बैठने के लिए तो बास औरतें आपका मुबारक चेहरा देखकर बेसाख्ता हम लोगों से पूछती थी कौन है, हम कह देते थे बुजुर्ग हैं, तो कहती थी हम बात कर सकते हैं, हम कह देते हाँ हाँ आप सलाम कर लीजिए और बात कर लीजिए, दुआ के लिए कह लीजिए। तो हजरत को हमारे सलाम करती और दुआ के लिए कह देती, हजरत हमारे जवाब देते और दुआ फरमा देते, फिर गाड़ी में बैठते। और इसी तरह से मैंने अपने हजरत वाला हजरत शेख जनाब डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि माशा अल्लाह अपने जानने वाले को इज्जत करते ही हैं, मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन वो अपराध के जो जानते भी नहीं वो तक भी बेसाख्ता मोहब्बत करते थे और इज्जत करते थे। मस्जिद नबवी में देखा, मस्जिद नबवी के बाहर देखा कि लोग जमघटा लगा लेते थे हाथ मिलाने के लिए। तो अल्लाह ताला की इताअत और इबादत ऐसी जबरदस्त बरकत की चीज है कि अल्लाह की मखलूक उससे बेसाख्ता मोहब्बत करती है। पिछले दिनों मजमून के ज़ेल में आप हज़रात को सुना चुका हूं, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के निहायत ही महबूब बंदे और बहुत ऊंचे दर्जे के वली थे। अपने वक्त के आलम यह था कि अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि उनके लिए शेर भी मुसख़्खर था कि शेर की कमर पर वो लकड़ियों का गट्ठर रखकर लाया करते थे। حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ ان کا نام تھا، کشتی کا ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سمندری سفر تھا، کشتی ٹوٹ گئی، ساتھی بچھڑ گئے، جان بچاتے ہوئے کنارے پر آئے اور جنگل میں پہنچے، وہاں سے چلنے لگے تو ایک طرف سے ایک شیر نکل کر آیا، بڑا خوش ہو گیا شیر تو بغیر محنت کے نوالہ تر مل گیا، آپ نے اس کے تیور دیکھے اور آپ نے فرمایا اے شیر تو سن لے، میں سفینہ ہوں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام، آپ کا صحابی، بس یہ سننا تھا کہ وہ شیر دم ہلانے لگا اور آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ جب کچھ آگے گئے تو وہاں کچھ ساتھی اور بھی مل گئے، اس کے بعد شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور اجازت چاہی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں واپس جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اجازت ہے، پھر وہ دم ہلاتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور اللہ پاک نے آپ کو بالکل سلامت رکھا۔ سمندر کیسا زبردست ہے، وہ کیا جانے کہ کون کیا ہے، کون صحابی ہے اور کون عام آدمی ہے، کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو خوب اچھی طرح سے اسے بھی بتا دیتے ہیں کہ کون ہے۔ حضرت علاء حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بحرین پر چڑھائی کر کے جا رہے تھے، حکم تھا آپ کو کہ دیر نہ کرنا، فوراً پہنچنا، چنانچہ جب آگے پہنچے تو کنارہ سمندر کا سامنے آیا، ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ سمندر آ گیا اور بڑا زبردست سمندر ہے، اب تو بحرین اور دمام وغیرہ جو بھی اس کا راستہ ہے سعودیہ کا لگتا ہے، تو وہاں بڑا زبردست پل بنا دیا، کبھی کسی زمانے میں کشتیوں کے ذریعے سے منتقلی ہوتی تھی، تو اتنا طویل حصہ اور ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس کو عبور کرنا کوئی کھیل کود نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کریم مطلق کی زبردست مہربانیاں ہوئی، سمندر کو بتا دیا کہ ہمارے محبوب کے محبوب، ان کے ساتھ بہت سارے محبوب چلے آ رہے ہیں، خبردار جو ذرا بھی انہیں نقصان پہنچایا ہوگا۔ ساتھیوں نے کہا کہ کچھ رک جاتے ہیں، کشتیوں کا انتظام ہو جائے تو پھر چلیں گے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے دیر کرنے کی اجازت نہیں، چنانچہ اللہ کا نام لے کر گھوڑا انہوں نے پانی میں اتارا اور ساتھیوں نے بھی، پورے قافلے نے، مجاہدین نے اپنے گھوڑے اتار دیے، اور اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ تمام ساز و سامان کے ساتھ گھوڑے بحرین پہنچے، ادھر لوگ کھڑے تھے حملہ کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ آدمی ہیں یا جنات ہیں کہ چلے چلے آ رہے ہیں ماں ساز و سامان کے، اور گھوڑے پانی کے اندر تیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ایسے ڈر کے بھاگے کہ انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ پاک نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم بنایا اور امیر المومنین بنایا، تو آپ کی اللہ پاک نے کیسے لاج رکھی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، آپ نے خط لکھا کہ مصر تو پتہ ہو گیا ہے لیکن دریا نیل جو ہے وہ چلتا نہیں، اور سنا ہے کہ یہاں بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، لڑکی کو خوب پہنا اڑا کے زیورات سے لا کے اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، بھیڑ چڑھانے کے بعد پانی چلتا ہے، تو آپ حکم فرمائیے کیا کیا جائے، تو آپ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھ دیا تھا اور اس پر لکھ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر کے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر تو بھیڑ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ پرچہ آپ کا جیسے پہنچا، پانی میں ڈالا گیا، تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ماشاءاللہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، پانی خوب فراوانی سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، کیسی اللہ پاک نے لاج رکھی اپنے فاروق اعظم کی اور اپنے محبوب بندے کی، جس کے لیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر پیغمبر ہوتے ہیں۔ بہر کیف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کی لاج رکھتے ہیں، انہیں معزز اور محترم فرماتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کی جب درخواست کرتے ہیں تو اللہ پاک لاج رکھتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں عجیب و غریب کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کی شان نمایاں نظر آتی ہے، اور اسی طرح سے مخالفین جو اللہ رسول کے باغی ہیں ان کا بھی انجام نظر آتا ہے کہ کیسے عبرت کے سامان ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو کیسے کیسے اعزاز بخشے، کیسی کیسی عنایتیں فرمائیں۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی قوم واحد قوم ہے، تو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں گیارہویں پارے میں ذکر فرمایا کہ ساری قومیں ان کو چونکایا گیا، ہوش میں لایا گیا، پیغمبروں نے کہا بھی لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی اور بات نہیں آئی، وہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہی اور عبرت کا نمونہ بن کر رہی سوائے قوم یونس کے، کہ اس کو جب خبر دی گئی، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تم پر، تم نے نافرمانی کی ہے، تو آپ تو وہاں سے کہہ کر چلے گئے تھے، اور ادھر قوم کو احساس ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، رجوع اللہ کریں اور معافی مانگیں تاکہ عذاب چل جائے۔ چنانچہ قوم گڑگڑائی، اللہ پاک کو ترس آیا، عذاب کو موقوف فرما دیا۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سوچ کے مطابق وہاں سے چلے گئے تھے، تو اس پر آپ کی ایک ایسی آزمائش ہوئی۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں مفصل مضامین بیان فرمائے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک کو منظور تھا کہ آپ کو معراج ہو، معراج کے معنی ہیں قرب ہو اور حضوری ہو، تو آپ کو اس عنوان سے اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں لے گئے اور مچھلی سے کہہ دیا کہ اے مچھلی، یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو نگل تو لیا ہے، اب اس کے بعد ان کو اگلنا ہے، ان کو ہضم نہیں کرنا ہے، غذا نہیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اندھیریوں کے اندر اللہ پاک نے وہاں آپ کو وہ ذکر تلقین فرمایا کہ آج آپ اور ہم بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ ہی میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے اس سے آگے فرما دیا کہ اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ نسخہ اکثری بعد کے آنے والوں کے لیے ہم نے برابر اسی تاثیر کے ساتھ جاری رکھا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور پھر اس کو بہت ہی مستحکم اور مضبوط اور پکا اور پوری طرح سے مہر لگا ہوا جو ہے اللہ پاک نے بنا دیا کہ اپنے کلام پاک میں اس کو نازل فرما دیا۔ ورنہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اگر ارشاد فرماتے تو امت کے لیے وہ بھی بہت کافی ہوتا، لیکن اللہ پاک نے اس کو مزید اس قدر زبردست جو ہے اعزاز بخشا کہ اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر فرما کر ہمیں آپ کو بھی اس چیز کے اندر اس میں حصے دار ہونے کی پوری طرح سے اللہ پاک نے سعادت عطا فرما دی اور موقع عطا فرما دیے کہ یہ کلام پوری تاثیر کے ساتھ قیامت تک تمہارے پاس رہے گا، تم میں جو بھی چاہے اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو مناجات کرے، اور اللہ پاک اس کی مناجات سنتے ہیں اور اس کی مشکلیں اور پریشانیاں ختم فرماتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو اس ذیل میں ابھی یاد آیا، میں نے ایک نسخہ جادو کے سلسلے میں عرض کیا تھا، تو بہت سی مستورات نے اس کا دوبارہ بھی پوچھا اور مرد حضرات نے بھی. میں نے اپنے طور پر تو کہنے میں کوشش کرتا ہوں کہ واضح الفاظ میں کہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آواز کی گڑبڑ کی وجہ سے بعض حضرات نہ سمجھ سکے ہوں. تو ابھی یہ ذکر آ گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا, تو اس کا اعادہ بھی کر دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ جادو وغیرہ کے سلسلے میں تو کلام اللہ بتاتا ہوں. 11 مرتبہ درود شریف پہلے, پھر 11 مرتبہ الحمد شریف, اور 11 مرتبہ آیت الکرسی, اور 11 مرتبہ چاروں قل بالترتیب, اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پانی دم کریں, اور جس کو بھی شبہ ہو وہ پئیں, 40 دن سے اوپر پی لیں تو اللہ چاہے گا تو اللہ کی مہربانی سے جو بھی کچھ جادو وغیرہ کا اثر ہوگا تو پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جائے گا. میں جب مجھ بتاتا ہوں تو مجھ سے کوئی کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور, تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی کلام اللہ سے بڑھ کر اور کیا چیز نہ ہو آپ کے لیے. اور باقی اصل بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی یہ مشکلات کے وقت, مصائب کے وقت, اپنی حاجات کے وقت میں اس کا بھی ختم کیا جاتا ہے. بزرگان دین نے اس کے مختلف وہ بتائے ہیں. معمول کم سے کم, آدمی اگر زیادہ وقت نہیں اور افراد زیادہ جمع نہیں ہو سکتے تو کم سے کم 25,000 مرتبہ پڑھ لیں اور دعا خیر کریں تو اس کی برکت سے اللہ پاک مہربانی فرما دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1,25,000 مرتبہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس کو لگی ہوگی وہ پڑھے گا دل سے, اور جس کو نہیں لگی ہوگی وہ ٹوٹل پورا کرے گا, بھگتائے گا. اور جہاں کہیں پیسے کا معاملہ ہوگا, کھانے کا معاملہ ہوگا, تو پارٹی یہ کہے گی کہ میاں جلدی سے نپٹاؤ تو جلدی کھانا ملے. ایسے بھی بہت سارے مشاہدات ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جیسی اس کے اندر مٹھاس ہے ویسی اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. بعض وقت پڑھوانے والا اگر موجود نہیں ہوتا کمرے میں تو پڑھنے والے مٹھیاں بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں.